اللهم ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد،
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام،
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سزا داری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمارا شمار فرمائیں، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، بارگاہ مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں، بہت سارے مومنین مومنات نے اجتماع سے دعا کی ہے اور آپ سب موجود تمام مومنین مومنات جو اس وقت پر سے اللہ پر موجود ہیں، چھوٹے بڑے سب کے لیے دعا کریں کہ خدایا سب کے مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما، خدا ان سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، اس میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرما۔ خدا ہم سب پر رحم فرما، ہمیں ادائے شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ پروردگارا التجا کرتے ہیں مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ مسلمانہ نے عالم جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں، خدا ان کی مدد و نصرت فرما، انہیں فتح و کامرانی نصیب فرما، دشمنان اسلام اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے بلند آواز میں درود پڑھیں گے خدا نظارہ پر۔ اللہ محترم، عشر مجالس کی آج آخری مجلس ہے، اور جس موضوع کو ہم نے آغاز کیا کہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے رہبر معظم کے کچھ گفتگو اس موضوع پر تھے، جن کو حسین دلربا قلوب کے نام سے اس کو جمع کیا گیا اور ایک کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس میں آغا نے امام حسین علیہ السلام کی حیات کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے امام حسین انسائیکلوپیڈیا کے نام سے، 3 جلدوں پر ہے، تحقیقی کتاب ہے۔ اور اسی طرح چند کتب اور ہیں جن سے ہم نے اس عشرے کے لیے استفادہ کیا۔ اگر آپ استفادہ کرنا چاہیں تو ضرور رہبر معظم کی جو کتاب ہے حسین دلربا قلوب، چھوٹا سا ہے، 150 صفحوں پر مشتمل کتاب چاہے، اور یقیناً بہت سارے ایسے پہلو ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات میں بھی اور اس تحریک کربلا میں بھی، جن کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی اور ان میں غور کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ انشاءاللہ آپ جو بھی استفادہ کرنا چاہیں تو وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اسی طرح آج کی اس مجلس میں میری خواہش ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ کر کے تمام باتوں کا اور آج کی مجلس کا ایک دو نکات رہتے تھے ان کو بیان کروں، پھر کچھ پیغامات چاہ رہے تھے کہ اس عشرے کے توسط سے آپ موجود مومنین کو بھی اور بعد میں بھی جن تک یہ پیغام جائے ان سب احباب تک ہم منتقل کریں۔ خلاصتاً ہم نے ان مجالس میں امام حسین علیہ السلام کی حیات کے مختلف ادوار پہ نسبتاً جتنی گنجائش بھی ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور اس میں سے امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی، یعنی آغاز ولادت سے ہی، امام کی ولادت کے ساتھ ہی جو رسول خدا کا گریہ ہے کہ بچے کی ولادت کا ہم خوشی منائی جاتی ہے، آپ کا اذان اور اقامت کہنے کے بعد گریہ فرمانا، اور پھر پوچھا جب گیا تو آپ نے امام کی شہادت کی خبر دی، یعنی تحریک کربلا کی خبر ولادت کے ساتھ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچپن کا جو دور گزارا ہے رسول اللہ کے ساتھ، اپنے والدہ کے ساتھ، اس میں ایک نہایت اہمیت اور شفقت، ایک بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ اہمیت ان دونوں شہزادوں کو دی گئی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ہے۔ جیسا کہ یہاں پر ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں وہ بچے امام حسین علیہ السلام جن کو دین اسلام، رسول خدا خود مجسم اسلام ہیں، اللہ کے نبی نے اوائل سے، ابتدا سے ان دونوں بچوں کو وہ اہمیت دی، ان کو وہ جگہ دی، ان کو وہ محبت دی، ان کو وہ عزت دی کہ دین کا جو فہم، دین اسلام کے بارے میں جو نظریہ امام حسین اور امام حسن کا بچپن سے جو بنایا گیا، جو رسول اللہ نے، جو مولا علی نے، جو جناب سیدہ نے، ان بچوں کو اپنے اولاد کو جس طرح سے ان کی تربیت کی جن مقامات تک ان کو پہنچایا تو اسلام کا جو حسین چہرہ بچپن سے دیکھ چکے تھے مولا حسن امام حسین جب اس اسلام پر خطرہ ہوا جب وہ بھی خطرے میں آیا تو سید الشہداء نے اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیا سب کچھ اس راستے میں دے دیا کیونکہ دین کی شکل حسین شکل اسلام کی وہ خوبصورت شکل بچپن سے دیکھتے آئے ہیں رسول خدا کے دار اقدس سے اسلام کو سنا ہے امیر المومنین کے ذات میں اسلام کو دیکھا ہے جناب سیدہ کی ذات میں اسلام کو دیکھا ہے پھر یہ دونوں شہزادے خود اسلام کا مرکز و محور ہے اور جب وقت قربانی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ سید الشہداء نے کتنی عظیم اور کتنی بڑی قربانی دی ہے اور قیامت تک اس قربانی کی یاد باقی رہے گی اور یاد حسین کا باقی رہنا اسلام کی بقا کی نشانی ہے یعنی جب تک مولا حسین کی ذات باقی ہے جب تک مولا حسین کی یاد باقی ہے اسلام اسی طرح سے باقی ہے اور جتنی مضبوط حکومتیں رہی ہیں جتنی پاورفل حکومتیں رہی ہیں بنو امیہ کی بنو عباس کی یعنی اس قدر مضبوط حکومتیں ہیں ائمہ موجود تھے حتی امام حسن موجود تھے امام حسین علیہ السلام موجود تھے امام زین العابدین موجود ہیں اس دور میں منبر سے مولا علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا لان تان کیا جاتا تھا مولا علی پر ایسا دور تھا اس قدر بغض علی وہاں پر اس دور میں اتنا اس کو پھیلایا اگر کوئی خطیب اپنی گفتگو میں مولا علی پر سب و شتم کرنا بھول جائے تو مجمع میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور یاد کرواتے تھے کہ تم نے اپنے خطبے میں علی پر سب و شتم نہیں کیا ہے خطبہ مکمل نہیں ہوتا اس طرح سے جمعے کا اب اس طرح کا جو دور ہے اور اس کے بعد پھر بنو عباس کا دور چھٹے امام فرماتے ہیں بنو عباس ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے لیے بنو امیہ سے زیادہ سنگ دل بنو امیہ سے زیادہ سخت ہے بنو عباس اس طرح کے سخت ادوار گزرے ہیں جیسا کہ بیچ میں میں نے عرض کیا تھا حجاج بن یوسف جیسا کا دور گزرا ہے جو ہر کھانے کے ٹائم میں شیعوں کا قتل عام کرتا تھا جس نے ایک دن میں کوفہ کے اندر 5,000 افراد کو قتل کیا ایسے ادوار کے بعد بھی آج اگر مجھے اور آپ کو حقیقی اسلام اس دنیا میں موجود نظر آتا ہے تو یہ سید الشہداء کی قربانی کا سرا ہے یہ اسی عزاداری کی وجہ سے ہے یعنی یہ عزاداری یہ مجلس یہ ماتم یہ جلوس اور اس کے تمام طرح سے جتنے بھی شعائر عزاداری ہیں یہ باعث بنتے ہیں اسلام کی بقا کا اسلام کی حیات کا ہر سال ان ممبروں سے عوام الناس کو مومنین کو عزاداروں کو نئے نئے مطالب سے آشنا کروایا جاتا ہے دین کا پیغام سنایا جاتا ہے ابلاغ دین ہوتی ہے تو یہ ابلاغ باعث بنتا ہے کہ اسلام کی حقیقی شکل آج بھی باقی ہے اور یہ باقی رہے گی جب تک کہ یاد حسین باقی ہے یہ باقی رہے گی اور یاد حسین کب تک باقی رہے گی جب تک ذات خداوند تبارک و تعالی باقی ہے مولا حسین کی یاد باقی رہے گی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی حیات کا جو طفولیت کا دور ہے وہ ایک خاص طرح کی تیاری ہے خاص طرح کی اہمیت دی گئی خاص طرح سے تیار کیا گیا عہد جوانی جو امام کا ہے وہ امیر المومنین کی رفاقت میں گزرتا ہے مولا علی کی گوشہ نشینی کا دور بھی امام حسین کی جوانی کا دور اپنے والد کی امیر المومنین کے تنہائی کے ساتھیوں میں سے ہیں اسی طرح جب مولا علیہ السلام کی حکومت کا دور آتا ہے تو مولا علی کے مشاورت مشیروں میں سے ہیں مولا علی کے لشکر کے ہراول سپاہیوں میں سے ہیں لشکر کے اندر بہترین جو جگہ بنتی ہے ایک کارکن کی ایک سپاہی کی ایک مجاہد کی اس جگہ پر فائز ہیں امام حسن علیہ السلام کا جب دور آتا ہے تو مولا امام حسن کے بہترین اتباع کرنے والے
امام حسین علیہ السلام ہے. سورہ امام حسن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ، امام حسن کی اتباع میں زندگی گزاری. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے جو 10 سال بنتے ہیں، اس میں چونکہ امام حسن کی صلح کا جو معاملہ تھا امیر شام کے ساتھ، اس پہ باقی رہے مولا حسین علیہ السلام، اور جہاں پہ تنقید بنتی تھی وہاں تنقید کی ہے، جہاں پر اس کو تنبیہ کرنی تھی خطوط کے ذریعے سے یا جب ملاقات ہوئی ہے، امام نے اپنے فریضے کو انجام دیا ہے. اسی طرح عالم اسلام کے خواص تک بھی امام نے اپنا پیغام پہنچایا. جیسا کہ منا کے موقع پر جب امام نے خطبہ دیا، خواص اسلام کے جتنے بھی اس زمانے کے اہم ترین لوگ، 1000 کے قریب افراد جو علماء، قبائل کے سردار اور اہم معاشرے کے افراد پر مشتمل، ان سے جب گفتگو کی ہے تو ان کے سامنے اس دور کے ان کے اصل فریضے کی طرف متوجہ کروایا ہے. بس یہاں سے آگے میں آج چند ایک مطالب آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. خلاصتا یہ باتیں پچھلی ساری باتوں کا آپ کی خدمت کا عرض کے سروار پڑے محمد و آل محمد. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو معنی عموماً لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، وہ نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، فوراً یہ اس کا معنی بھی آتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے مینا میں جب خطبہ دیا تھا ان خواص کو، ان علماء کو، تو ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بتایا امام حسین علیہ السلام نے. امام نے کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی 5 کام. پہلا کام اسلام کی دعوت دینا، دوسرا کام مظلوم کی حمایت کرنا، تیسرا کام ظالم کا ہاتھ پکڑنا، چوتھا کام زکات کی صحیح جمعوری، اور پھر زکات کو صحیح مقام پر اس کی جو جگہ بنتی ہے جہاں پہ اس کو خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ کرنا، اور پانچواں کام مال خدا، مال فیض جس کو کہتے ہیں، یعنی عوامی دولت، بیت المال کو صحیح جمع کرنا، یعنی جس سے جتنا لینا بنتا ہے اس سے اتنا لینا، اور پھر اس بیت المال کو، اس مال فے کو معاشرے میں لوگوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے صحیح طرح سے خرچ کرنا. یہ 5 کام امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہہ کر بیان کیے ہیں. کہا میں نے اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب سمجھنا چاہو تو یہ 5 کام کرنے ہیں. پھر جب امام 28 رجب کو مدینے سے نکلے کربلا کے لیے، تو امام نے کیا کہا؟ اُرید ان آمر بالمعروف ونہی عن المنکر. امام نے کہا کہ میں نکلا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں فوراً یہ آ جائے، امام بس اس لیے نکلے تھے جا کر لوگوں کو نصیحت کرے کہ نماز پڑھو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، یہ نہ کرو، اس کو کرو، کسی کو درس دینے کے لیے نکل رہے. نہیں، 1 سال پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی بیان کیا ہے، اور 1 سال بعد جب امام کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اور امام کا جانا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا جس کا معنی امام نے 1 سال پہلے بتایا ہے. اب آپ خود ذرا تصور کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑنا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سے ہے. اگر ظالم کسی مظلوم کے اوپر، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے قوت چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے. اگر کسی کے پاس مطلوبہ طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کیسے کرے گا؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. جب امام نے تحریک کربلا کا آغاز کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کوئی تبلیغی کام کے لیے نکل پڑے ہیں، بس جا کے لوگوں کو نصیحتیں کریں گے. امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو کہنا چاہ رہے تھے وہ دشمن کو سمجھ میں آ رہی تھی، یزید اور اس کے حوالے کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ حسین ابن علی کس عمر بالمعروف کی بات کر رہے ہیں. حسین ابن علی کے عمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یہی بنتا ہے کہ یزید حاکم نہیں بن سکتا, یزید ظالم ہے, اس کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. یاد رکھیے گا, انقلاب امام حسین علیہ السلام تحریک کربلا اور امام خمینی کی تحریک میں بہت ساری مماثلتیں ہیں. وجہ کیونکہ امام خمینی نے کہا ہم نے جو بھی لیا ہے وہ امام حسین سے لیا ہے, محل سے دارے میں سید و شہداء دارے کہا ہمارے پاس جو ہے وہ حسین ابن علی سے لیا ہوا ہے. شہنشاہ ایران نے اسی طرح کی آفر کی تھی امام خمینی کو. شہنشاہ ایران نے کہا کہ آپ شریعت بتائیں, آپ دین کی بات لوگوں کو بتائیں, یا اگر اسی پیٹرن کے اندر کہوں تو شاہ ایران امام خمینی سے کہہ رہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں, میں آپ کو نہیں روکوں گا. بلکہ شاہ ایران نے آفر کی کہ میں خود آپ کی توضیح مسائل چھپواتا ہوں سرکاری درجے پہ اور اپنے درجے پہ عالم اسلام میں تقسیم کرواتا ہوں, آپ کے مقلدین کی تعداد میں اضافہ کرواتا ہوں, آپ شریعت بتائیں. امام خمینی کا بہت خوبصورت جملہ ہے, وہی جملہ نے امام حسین کا ہے یزید کے بارے میں. امام خمینی نے فرمایا ٹھیک ہے, میں شریعت ہی بیان کرنا شروع کرتا ہوں. اور امام کہتے ہیں میرا پہلا شرعی حکم یہ ہے کہ تم حکومت نہیں کر سکتے ہو, تو تمہاری حکومت باطل ہے, تمہیں حق حکومت حاصل نہیں ہے, تم اس عوام کے اوپر اس طرح مسلط نہیں ہو سکتے. اگر تم مجھ سے کہتے میں شریعت بیان کروں تو شریعت یہ ہے. اس دور میں یزید نے عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا, یزید کا خط عبداللہ ابن عباس کے نام, عبداللہ ابن عباس مدینے میں تھے, یزید کا خط پہنچا عبداللہ ابن عباس کو, یزید نے لکھا مجھے حسین سے کوئی تعارض نہیں ہے, مجھے امام حسین کے ساتھ ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے, آپ حسین ابن علی سے کہیں کہ وہ میرے خلاف خروج نہ کرے, رہے مدینے میں. یہ خط ہے, تاریخ میں موجود ہے, اگر کوئی طلب کرنا چاہے تو متن کے ساتھ میں حاضر کر دوں گا. یزید عبداللہ ابن عباس کو خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ حسین ابن علی سے کہیں کہ میرے خلاف خروج نہ کریں, مدینے میں رہیں, درس و تدریس کریں, جو ان کا کام ہے پہلے سے وہ کرتے رہیں. پھر آفر کی, کہا کہ جو وظیفہ یعنی جو شہریہ, جو ماہانہ, جو سالانہ پیسے ہم دیتے تھے امام حسن کو صلح کے مطابق, شرائط کے مطابق, اتنے ہی میں ہر سال حسین ابن علی کو دیتا ہوں. ایک اگلی شک اس نے کہی, اور اگر وہ کہے تو میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر مکہ میں ملے, کہا یزید نے خط لکھا ہے اور مجھے کہے کہ آپ کو امان بھی دیں گے, آپ اس کے خلاف خروج نہ کریں, آپ دین بیان کریں, آپ شریعت بیان کریں, آپ تدریس کریں, آپ قرآن کی تفسیر سکھائیں, آپ لوگوں کو احادیث سکھائیں, آپ فقہ سکھائیں, آپ بیٹھے ہیں مکہ میں رہے ہیں, مدینہ میں رہے ہیں, اس کے خلاف خروج نہ کریں. امام حسین علیہ السلام نے کہا جو دین میں جانتا ہوں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے خلاف قیام کرنا ہے, اس کے خلاف قیام کرنا میرے شریعت ذمہ داری ہے, اس کے خلاف کھڑے ہونا, اس کے خلاف خروج کرنا میرا فریضہ ہے. اس کے بعد امام نے کہا اگر روئے زمین پر میرا ساتھ دینے والا کوئی ایک بھی نہ ہوا تب بھی میں یزید کے خلاف قیام کروں گا, تب بھی. بس یاد رکھیں یہ جو موضوع ہے, حسین ابن علی کا قیام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھا, تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ جو ہم سادہ تبلیغ والا معنی لیتے ہیں نا, کوئی برا کر رہا ہے اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی نہ کرو, اس میں نہیں سنی تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. یہ ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو عام معنوں میں, جو جس معنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو حسین ابن علی دیکھتے ہیں, وہاں ظالم کو کہنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی, وہاں ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے, وہاں مظلوم کی حمایت کرنی ہوتی ہے, وہاں ظالم کے خلاف قیام کرنا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس یہاں ایک نقطہ نقطہ اور اس کے ہم نتائج کی طرف جائیں. ایک سوال عموماً لوگوں کے اذہان میں اٹھتا ہے, یہ سوال اس طرح کی بات ہوتی بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کس لیے تھا؟ حکومت حاصل کرنے کے لیے تھا یا امام شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے؟ ہدف کیا تھا امام کا, حکومت تھا یا ہدف شہادت تھا؟ یہ سوال عموماً اس طرح کی باتیں, یہ سوال ہوتے ہیں اذہان میں آتے ہیں, پوچھے جاتے ہیں بعض فورمز پر, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس سوال کا جواب آپ خدمت میں عرض کر کے پھر ایک دو باتیں ضروری ہیں کہنا, اس کے بعد چند اپنے ذمہ داریوں اور فرائض کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا, جب سید الشہداء نکلے تو سید الشہداء کا ہدف نہ حکومت ہے نہ شہادت ہے, ہدف ہوئی شہادت یا حکومت نتائج میں سے ہے, رزلٹ ہے. ہدف کیا تھا, ٹارگٹ کیا تھا, وہ سید الشہداء نے بتایا تھا. میں کیوں نکلا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے, امت محمد مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے. امت محمد مصطفیٰ میں انحراف آیا ہے, منحرف ہو گئے ہیں اس راستے سے جس جو راستہ رسول اللہ نے دکھایا تھا, جس راستے پر رسول اللہ کے باوفا اصحاب چلے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی, وہ راستہ جو امیر المومنین کا راستہ ہے, اس راستے سے امت منحرف ہو گئی ہے. اب اس انحراف کو اصلاح کی ضرورت ہے, اور وہ اصلاح امام حسین علیہ السلام کا بنیادی مقصد ہے. اس مقصد کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا ہے, آپ نکلے. اب کیا ہوگا, رزلٹ دو نکلے گے. یا یہ ہوگا کہ جب آپ نکلے ہیں کوفہ کے لیے, آپ کوفہ پہنچ جاتے ہیں, کوفہ والے آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کی کوفہ میں حکومت قائم ہو جاتی ہے, اور آپ جب حاکم بنتے ہیں تو آپ نے ظاہر اسی طرز پر رسول اللہ نے جو حکومت کرنے کے خطوط کھینچے ہیں, جو مولا علی نے اصول کھینچے ہیں, انہیں پر مشتمل ایک عادلانہ حکومت کا قیام ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھے گا, حجاز اس میں شامل ہو جائے گا, اگلے مرحلے میں شام کے اوپر, شام کو اس میں شامل کر لیں گے. جب شامل کریں گے تو وہ جو الہی حکومت ہے, وہ جو عربی حکومت ہے, وہ جو نبوی حکومت ہے, اس کا قیام عمل میں آئے گا, اور اصل میں پھر کیا حاصل ہوگا, وہی ہدف حاصل ہوگا, وہ ہدف حکومت کے ذریعے حاصل ہوگا, اصلاح امت جن کا, اصلاح امت محمد مصطفیٰ کا جو حرف ہے وہ حکومت کے ذریعے حاصل ہو جائے گا. اگر دوسری صورت میں حکومت نہیں ملتی, امام حسین جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام اس راستے میں شہید ہو جاتے ہیں, تب کیا ہوگا, تب بھی اصلاح امت ہوگی. حسین ابن علی کی شہادت ایک دفعہ جھنجھوڑ دے گی اس دور کے تمام انسانوں کو, اس دور کے تمام خواص کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا, یعنی حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ اصلاح امت کے لیے نکلے تھے. جب یہ بات دکھنے گی تو اصلاح امت کا کام اس وقت سے شروع ہوگا, اور حسین ابن علی کے خون سے قیام قیامت تک اصلاح امت رسول کا کام جاری رہے گا. یہ دو نتائج تھے, شہید ہونا بھی نتیجہ ہے, حکومت کا ملنا بھی نتیجہ ہے. بس امام حسین علیہ السلام کا نکلنا نتیجے کے لیے نہیں تھا, امام اپنے شرعی فریضے کے انجام دہی کے لیے نکل رہے تھے, اور شرعی فریضہ امام کا اصلاح امت محمد مصطفیٰ ہے. اب اس اصلاح امت محمد مصطفیٰ کے راستے میں نتیجے دو طرح کے تھے, یا کوفہ میں جا کر حکومت قائم ہوگی یا کربلا میں شہادت, ہر دو میں حسین ابن علی کامیاب رہتے. اگر حکومت ملتی تب بھی کامیاب, شہادت ہے تب بھی کامیاب, کیونکہ شہادت حسین سے بھی اسلام نے باقی رہنا تھا, حکومت حسین سے بھی اسلام نے باقی رہنا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اگر بات واضح ہوئی ہے تو آپ کی صلوات کی آواز مجھے بتا دے گی واضح ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کا قیام مقصد حکومت, مقصد شہادت نہیں, مقصد خود حسین ابن علی نے بیان کیا ہے, مقصد اصلاح امت محمد مصطفیٰ ہے. رزلٹ دو میں سے ایک نکلنا تھا، یا حکومت یا شہادت، اور ہر دو رزلٹ یعنی امام حسین علیہ السلام کی تحریک کس قدر کامیاب تحریک ہے سوچے خود، اگر حکومت میں تب بھی کامیاب ہے، شہادت پہ فائز ہے تب بھی کامیاب ہے، اس قدر بہترین تحریک ہے یہ، اور جس نے اس تحریک کو فالو کیا اس کا اطمینان بھی اسی طرح سے، امام خمینی کا جو اطمینان ہے امام خمینی کی تحریک بھی اسی طرح سے تھی، امام خمینی فرماتے تھے مجھے اپنا شرعی وظیفہ انجام دینا ہے، نتیجہ میرے ذمہ نہیں ہے، میں نتیجے کے لیے کام نہیں کر رہا، مجھے جو اپنا شرعی فریضہ ہے اسے انجام دینا ہے، نتیجہ خدا کے ذمہ ہے، چاہے حکومت ملے یا شہادت ملے، اطمینان کا مطمئن تھے اپنے فریضے کے ادائیگی کے اوپر۔ شاہ ایران نے امام خمینی کو، ایک جھیل ہے وہاں پہ جو تیزابی ہے نمکین ہے، اس میں کچھ ڈال دیا جائے تو وہ ہڈیاں بھی گل جائیں، اس میں شاہ ایران امام خمینی کو اس میں ڈالنے کے لیے جب قید تک تو لے کے گیا، ہیلی کاپٹر میں امام خمینی کو بٹھایا اور خود بھی، اب تھے یہ تھا کہ اگر رستے میں میری بات مانیں گے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس جیل میں امام خمینی کو پھینک دیں گے۔ اب یہ گئے تو آدھے رستے سے شاہ نے اپنے گارڈ والوں سے کہا واپس چلو، پروگرام چینج، واپس چلو۔ اب واپس گئے تو پوچھا کیا ہوا، خمینی مان تو نہیں گئے تھے آپ کی بات، پھر بھی آپ واپس آ گئے۔ شاہ نے کہا جتنے اطمینان کے ساتھ خمینی بیٹھا ہوا تھا جہاز میں، لگ نہیں رہا تھا کہ میں اسے پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھے پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، جس اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ شریف فریضے کی انجام دہی مطمئن ہے، اور یہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوفہ کے سپاہیوں نے کہا کہ کربلا میں ہم نے حسین ابن علی سے زیادہ مطمئن چہرہ نہیں دیکھا تھا کہیں، ایک جملہ ہے مصائب کے جملوں میں سے، ایک نہیں کہتا ہے امام کو آخری وقت میں دیکھا ہے، اس میں شہادت کے لمحات میں یہ کہتا ہے حسین ابن علی کا چہرہ خون سے تر تھا، پورا چہرہ خون آلود تھا، اس کے باوجود ان کے چہرے کا اطمینان جھلک رہا تھا، اس مطمئن تھے، اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ اپنی وظیفے کو انجام دے دیا، اپنے وظیفے کو انجام دے دیا، جہاں اپنے وظیفے کے انجام نہیں کر دیے نتیجہ خدا کے ذمہ ہے، اور خدا نے کیا نتیجہ دیا حسین ابن علی کو 61 ہجری میں، آپ ہم تو آج دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کبھی مطالعہ کریں کتابوں کا اور اس وقت تصور کریں جب تاریخ کو دیکھا جاتا ہے اسی تناظر میں، 61 ہجری میں یعنی ایک گمنام جگہ پر، بیاباد جگہ پر حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اور ان کے خانوادے کو قید کر کے اسیر کر کے شام لے کے گئے، زندان میں قید کر دیا، ظاہر ایسا لگتا تھا جیسے بات ہی ختم ہو گئی، لیکن وہی اپنا فریضہ انجام دیا تھا خدا کے لیے۔ کسی شاعر نے شعر کہا تھا بہت خوبصورت، کہتے ہیں عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، عظیم مرتبہ عالی نسب حسین کا ہے، تقاضا عدل کا کہتا ہے سب حسین کا ہے، خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کو دے دیا جو کچھ بھی تھا حسین کے پاس، خدا کے پاس بھی اب جو ہے سب حسین کا ہے۔ یہ جواب الہی ہے، آج آج دیکھ نہیں رہے، جلوس پر آپ کے بم دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی عزادار ماتم کرتے ہوئے روڈ پر موجود ہیں، لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں نام دیکھ کر، لیکن حسین ابن علی کے نام لیوا ہمارا ہے، موت کا خوف بھی نہیں ہے، یقین کرے۔ خدا کا جواب بہت خوبصورت ہے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، خدا نے قرآن میں کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، 61 ہجری میں مولا حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا کو یاد کیا، فَذْكُرُونِي، حسین ابن علی نے فَذْكُرُونِي کربلا میں کی ہے، أَذْكُرْكُمْ، خدا قیامت تک کرے گا حسین ابن علی کو یاد، اور خدا کا یاد کتنا خوبصورت ہے، خدا نے جواب یقیناً یہ دیا حسین ابن علی کو، اے حسین تو نے اپنا سب کچھ نثار کر کے میرے دین کو بچایا ہے، اپنے قیامت تک تجھے یاد کروں گا، اور میری یاد کی نشانی یہ ہوگی کہ میرے گھر کے طواف کے لیے 25 سے 30 لاکھ لوگ آئیں گے اور تیرے روزے پر حاضری دینے کے لیے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ یہ جواب ہے خدا کا، یہ جواب یاد ہے، حسین نے خدا کو یاد اور خدا کی یاد آج ہے۔ سلام پڑھے محمد والے امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اس ایک مختصر سے جائزے میں چند پیغامات ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ ایک حسینی کو، ایک عزادار کو، ایک امام حسین علیہ السلام کے محبت رکھنے والے کو، ایک کربلائی کو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری کوئی شریف ذمہ داری ہی نہ بنے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی اجتماعی ذمہ داری نہ بنتی ہو۔ الگ بات کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہوں۔ یاد رکھیں، اگر ہم صرف اپنی فیملی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر، اپنا گھر، اپنے بچے، سب کے لیے اگر لے کر اپنی زندگی پر مطمئن ہیں تو یہ ایک ایسی زندگی سے انسان پرسکون زندگی گزار رہا ہے، مطمئن ہے میرا کام صحیح چل رہا ہے، میرے بچے صحیح ہیں، میں مجھے کھانا پینا مل رہا ہے، میرا کاروبار صحیح جا رہا ہے، اگر اس پر مطمئن رہ گئے اور اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لی تو یہ وہ خیانت ہے جو 61 ہجری کے دور میں یہ خیانت کی گئی، اور اس خیانت کا نتیجہ کیا نکلا؟ حسین بن علی کو مقتل جانا پڑا ہے۔ اگر آج میں اور آپ اپنے اجتماعی فرائض کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اپنی اجتماعی ذمہ داری کی انجام دہی کا نہیں سوچیں گے، کم سے کم یہ خیال تو ہو دل میں کہ میرا کوئی اجتماعی فریضہ بھی بنتا ہے، یا میں اپنا کما رہا ہوں اور کھا رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، آرام سے زندگی گزار رہا ہوں، اپنے گھر میں پرسکون ہوں۔ تو پھر جو پنجابی میں جملہ تھا نا، سانوں کی والا، سانوں کی دنیا میں مسائل اور انسانوں کی مظلوموں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، سانوں کی ظالم آئے روز طاقتور سے طاقتور ہوتا جا رہے ہیں، ہمیں کیا؟ وہ میرا گھر چل رہا ہے، میرا چولہا چل رہا ہے، میرے بچے پرسکون ہیں، میری زندگی آرام سے گزر رہی ہے، تو مجھے کیا، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، یہ مجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی اس طرح ذمہ داری نہیں ہے، کوئی فریضہ نہیں ہے۔ ہاں جس وقت ہمارے آئمہ کسی بڑی بڑے قیام یا بڑی تحریک کی طرف نہ بھی جا پاتے تھے، آپ اپنی اجتماعی ذمہ داری انجام دیتے تھے، راتوں کو روٹیاں اٹھا اٹھا کے پہنچائیے غریبوں کے گھروں میں، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا ہے۔ میں اور آپ ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارے جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کریں، جہاں لوگ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو زہر دے کر مار دیں، خودکشی کر لیں، جہاں لوگ بچوں کے ساتھ نہروں میں کود جائیں کیونکہ کھلانے کے لیے کچھ ہے نہیں، ایسے ماحول کے اندر میں اور آپ اگر اپنا کھا پی کے اپنے بچوں کو لے کر پرسکون ہیں تو یاد رکھیے گا، ہم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے، یہ ہم اس آج اپنی اس حال سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زیارت شہداء کربلا جب ہم کرتے ہیں اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں نہیں تھا نا، کون تھا تم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ فافوز افوز عظیمہ، تو اس عظیم کامیابی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ اگر میں اور آپ اس زیارت میں، کہ ہم جب بھی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اس میں جب شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں اس کے آخر میں یہ جملے کہتے ہیں میں اور آپ لوگ کہ کاش میں اس دور میں ہوتا تو آپ کے ساتھ اس کامیابی میں شریک ہوتا۔ تو یہ پلٹ کے سوال آتا ہے میرے اور آپ کی طرف، اچھا تم اگر اس دور میں ہوتے، اس دور میں 61 ہجری میں اگر تم ہوتے تو تم اپنے آج کے حال کو دیکھ لو، اگر تم اپنی پرسنل زندگی پہ مطمئن ہو، تمہارا گھر چل رہا ہے، تم پرسکون ہو، تمہارے بچے آرام آسائش میں ہیں اور تم کسی اجتماعی ذمہ داری میں شامل نہیں ہو، تو تم اگر 61 ہجری میں ہوتے تو تم ہمارے ساتھ نہ ہوتے، کم سے کم تم اسی بڑے طبقے میں ہوتے جو اپنی اپنی انفرادی انفرادی زندگیاں گزار کر مطمئن بیٹھے ہوئے تھے اور اسے مطلب مقتل میں جا کر قربان ہو گئے. تم وہیں پیدا ہو. ایک شخص نے سوچا کہ یہ شہداء کربلا نے جو قربانی دی ہے, امام حسین اگر میرے سامنے ہو تو میں جو قربانی دوں اس میں کیا مشکل ہے. سویا رات کو اس نے خواب دیکھا کہ ایک سکی جنی کے میدان کربلا میں پہنچ گیا. زہر عاشور کا وقت ہے. اس کو امام کے اصحاب میں سے بعد میں کہا کہ اچھا جی آپ جو ہیں امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آگے سے چونکہ تیر آ رہے ہیں آپ سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ امام کی نماز کی حفاظت کر سکو. کہتے میں سامنے کھڑا ہو گیا, کہتے جو بھی آگے سے تیر ایک آیا سنسناتا ہوا میرے چہرے کی طرف. جب بالکل تیر میرے قریب آیا تو میں ایک دفعہ خواب میں کہتے میں نے اپنا سر ایسے کر ہٹا لیا, یعنی تیر سے خود کو بچا لیا. جو ہی میں ایسا ہوا فوراً میرے دل میں خیال آیا میرے تو پیچھے امام حسین نماز پڑھ رہے تھے, یعنی میں جو بیٹھا ہوں تو تیر تو امام کو لگا. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو حبیب ابن مظاہر نے تیر کو اپنے سینے پہ لے لیا. جاگ گیا ڈر کے اور اسے سمجھ میں آ گئی کہ میں اگر میدان کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا. میرے ایک دوست ہیں رشتے دار ہیں کھڑے ہیں, کھڑا بندہ ہے. اس نے اپنے ترنگ میں یہ جملہ کہا لیکن اس کے بعد درست تھی. وہ کہتا ہے بات سنیں, اگر ایک سو ہجری میں میں ہوتا نا تو میں نے اپنے کو کاروبار کرنا تھا اس ٹائم پہ, اپنے کاروبار میں اپنے کام میں مصروف ہونا تھا. مجھے اگر بلایا نہ جاتا امام حسین مدینہ سے ہوتا کربلا میں آ گیا, وہاں پہ قربان ہونے والے. کہتے ہیں اپنی حالت بتا رہے ہیں, وہ سچا کھڑا بندہ ہے نا. کہہ دیا اس نے میں اور آپ اپنے اپنے دربار میں جا کے سمجھ میں آ جاتی ہیں, پتا چلا امام حسین نے بلایا قربان ہونا ہے. کہتے وہ کہتا ہے اگر مجھے پتا چلتا تھا تو کبھی میں جاتا, میں کاروبار اپنا چھوڑ کے میں بچے چھوڑ کے حسین معاشرے کے اندر کیا کھائیں گے, رٹ جائیں گے, بجا ہو جائیں گے, اس طرح کی بہت ساری سوچوں کے ساتھ. اذان محترم, حیات مبارکہ حسین ابن علی, میرے اور آپ کے لیے درس موجود ہے. اگر آپ صرف اپنی پرسنل لائف پہ مطمئن ہیں تو پھر اپنے آپ کو حسین یا کربلائی نہ کہیے گا. ہاں آپ لوگ ہمدرد ہیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں. اگر آپ خود کو کربلائی سمجھتے ہیں, اگر آپ خود کو حسینی سمجھتے ہیں, آپ خود کو کربلائی یا حسینی بنانا چاہتے ہیں, اس کا راستہ یہی ہے. اپنی ذمہ داری کو تلاش کریں, دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑے بڑے کام شروع کر دیں نا, جتنی آپ کی سکت ہے, جتنی آپ کی صلاحیت ہے, جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں, جتنی آپ کی بنتی ہے حیثیت. اگر امام بوریوں میں روٹیاں لے کر غریبوں اور مسکینوں کے دروازوں میں جا کر ان کو دیتے ہیں, کیا مطلب, یعنی اجتماعی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں ہے. یہاں تک کہ اپنے بدن پہ نیند پڑ جائیں, اتنا ہر امام, یہ ہر امام نے کیا ہے, ہر امام نے کیا ہے. بس ہزار محترم, اپنی اجتماعی ذمہ داری کو تلاش کریں. اگر خود تلاش نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ملے جا کر, کسی بڑے سے ملے, کسی جاننے والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں, اپنی بتائیں سچویشن کہ میرے پاس اس طرح کی صلاحیت ہے, میرے پاس اس طرح کے وسائل ہیں, بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں, میری اجتماعی ذمہ داری کیا بن سکتی ہے. اپنی اجتماعی ذمہ داری کو تشخیص دیں, اس کے بعد اس ذمہ داری کو ادا کرتے جائیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر اس دنیا سے آپ چلے بھی جائیں, امام زمان کا ظہور ہوگا تو زندہ ہو کر دوبارہ لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں. اگر اجتماعی ذمہ داریوں سے آنکھ بند کر چکے ہیں, صرف اپنی انفرادی زندگی پر خوش ہیں, تو پھر امام زمان کے لشکر میں کوئی گنجائش نہیں, حسینی بننے کی کوئی گنجائش نہیں, کربلائی ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کربلائی نہیں ہے جو فقط اپنی ذاتی زندگی گزار کر مطمئن ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کی آواز سے یقیناً آپ سوچنے میں مجبور ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن صرف سوچنے میں مجبور نہ ہوں, ارادہ کر کے اٹھیں. آج فرش ادا سے ارادہ کر کے اٹھے, بہت گزار لی انفرادی زندگی, بہت کر لی, پر سکون اپنے لیے, آسائشیں, اپنا گھر, سب کچھ بہت اچھا کر لیں, نہیں منع کرتا خدا, اپنا گھر بنائیں, اپنے لیے آسانی والی زندگی کریں، اپنے بچوں کو سہولیات دیں، لیکن اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند نہ کریں۔ جو اپنی اجتماعی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لیں، روایات موجود ہیں، اس کی زندگی اور حیوانوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ حیوان جانور کیا کرتا ہے، وہ بھی کھاتا ہے، اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، یہ حیوانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف جاتے ہیں۔ پھر دوہرا رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر فوج اور بڑے بڑے ادارے بنا کر بڑے بڑے کام شروع کر دیں، نہ، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی نصاب کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، جس شعبے میں ہو سکتا ہے، جس فیلڈ میں ہو سکتا ہے، اجتماعی ذمہ داری میں شامل ہونا ہے، تب حسینی بنیں گے۔ اور یاد رکھیں، خدا کا قانون بھی کس قدر خوبصورت ہے، آپ اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائیں، خدا آپ کے انفرادی ذمہ داریوں کو خود اٹھا لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا، خدا نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، خدا نسلوں کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے اولاد کی حفاظت وہ کرے گا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، وہ معاملہ جو تمہارا اور خدا کے درمیان ہے تم اس کو ٹھیک رکھو، توجہ رکھیے گا، وہ معاملہ جو تمہارے اور خدا کے درمیان میں ہے تم اسے ٹھیک رکھو، تو خدا اس معاملے کو جو تمہارے اور لوگوں کے درمیان میں اسے خدا کو ٹھیک کر دے گا۔ اور ہماری زور کس چیز پر، ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کو سارا زور لگاتے ہیں، خدا کے ساتھ بے شک معاملہ خراب ہو جائے، ہم لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں۔ اور کیا کوئی ایسا انسان ہے اس دنیا میں جس نے لوگوں کے ساتھ بنا لی ہو کبھی، بنی دیکھو تم لوگوں کے ساتھ نہیں۔ فالمولا یقین کریں، معصومین نے، رسول اللہ نے بھوک کی روٹی بہت دے دی، کیونکہ اس ایک حدیث کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے لیں، تم خدا کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ معاملے کو خدا ٹھیک کر دے گا، تمہارے معاملے آسان ہو جائے گی زندگی۔ پس ازان محترم، اپنے اجتماعی فریضے کی تشخیص دیں، چاہے آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہیں، جوان اسٹوڈنٹ یہاں کرتے تو بھی اسٹوڈنٹ ہوں نا۔ اجتماعی فریضہ جب 15 سال کے ہو جائے تو اجتماعی فریضہ شروع ہو جاتا ہے شریعت میں، اور کربلا میں 13 سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد، کربلا میں 13 سال سے شروع ہو جاتا ہے اجتماعی ذمہ داری، کربلائی بندہ ہے اجتماعی ذمہ داریوں میں شامل ہو جائے اپنی پسند کے مطابق، نہیں تو پھر وہ بنتا ہے، آج کل مزاج بنتا ہے نا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، رہے تو آگے کا درس سامنے اور یہ غم ہے، مگر نہ ہمارا یہ سلام ہے آخر ہے، یعنی مولا حسین ہم نے غم کر لیا، السلام علیکم، اگلے سال پھر ملاقات ہوگی۔ یہ ان کو کیا نام دیا، ہاں درد مند بھی شاید نہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے، حسین ابن علی کو سلام آخر نہیں کہا جاتا، حسین ابن علی کی آخری صدا کیا ہے، حل من ناصری انصرنا، آخری صدا میرے مولا نے کیا دی ہے، حل من ناصری انصرنا، مددگار طلب کیا ہے، اور میں اور آپ کا یہ سلام آخر ہے مولا، یہ جواب بنتا ہی نہیں حسین ابن علی کو، حسین ابن علی کو تو لبیک چاہیے، حل من ناصری انصرنا کا جواب سلام آخر نہیں بنتا، حل من ناصری انصرنا کا جواب لبیک یا حسین بنتا ہے،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
ابھی لگاؤں میں لبیک یا حسین، آپ سے کون سا لبیک یا حسین، جو عملاً ہو، جو حقیقی ہو، آج فرش ازا سے جب اٹھے یہ آخری مجلس سے جچرے کی، آج اٹھنے سے پہلے اور ابھی لبیک یا حسین کہنے سے پہلے عزم کر لیں، کم سے کم ارادہ کر لیں، مولا حسین آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ کو سنا اس زبان میں، ہمیں سمجھ آ گئی کہ آپ نے اپنے شرعی وظیفے کو جب تشخیص دے دی، جب آپ کو اپنی اجتماعی ذمہ داری کا پتہ چل گیا، جب آپ نے اپنے شریف فریضے کا علم لے لیا رسول خدا کی حدیث سے، اس کے بعد آپ نے اپنے شریف فریضے پر، اپنی اجتماعی ذمہ داری پر ثابت قدم رہ کر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آپ نے فریضے मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी कोई इज्तिमाई जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा कोई शरीफ फरिश्ता भी बनता है, मुझसे कुछ तकाजा भी है खुदा का, खुदा ने मुझे इंसान बनाया है, मुझसे हैवानियत के अलावा एक और जिंदगी का भी तकाजा है, और वो तकाजा इज्तिमाई जिम्मेदारी का अंजाम देना है। मौला हुसैन इससे पहले मुतवज्जो नहीं था, आप में मुतवज्जो हो गया, आपके फर्श अज़ा की बरकत से मुतवज्जो हो गया, और अब मेरा इरादा है कि मैं सोचूंगा, गौर करूंगा, अपनी सलाहियतों को देखूंगा, अपने मसाइल को देखूंगा, उसके बाद अपने लिए कोई इज्तिमाई जिम्मेदारी का तायुन करूंगा। खुद नहीं कर सका, किसी के पास चला जाऊंगा, किसी जानने वाले के पास जाकर उसके पास बैठकर अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी का तायुन करवाऊंगा, करवाने के बाद उस जिम्मेदारी को अंजाम देना शुरू करूंगा। ये इस आशूर के बाद ये अज़्म है, अगर इस साल में उस इज्तिमाई जिम्मेदारी पर अमल पैरा हो गए और अंजाम देना शुरू कर दिया तो याद रखिएगा अगले साल का मुहर्रम आपकी जिंदगी में किसी और शक्ल में आएगा, अगले साल की मजालिस अज़ा आपके वजूद में कुछ और लेकर आएगी, आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तहव्वुल आ जाएगा। बस अब जो इसके लिए आमादा है, बस यहां मैं एक नुक्ता, बस एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर नारा लगवाता हूं। आज मजलिस की आखिरी है और मैं 5-10 मिनट आपके इजाफे ले लूंगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अगर आप परेशान नहीं हुए तो जरा बदल दो। एक मसला है हदीस रसूल खुदा की, उसी से बात समझ में आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका कोई बड़ा ना हो उसका बड़ा शैतान होता है, जिसका कोई बड़ा ना हो उसका बड़ा शैतान होता है, यानी जिससे ऊपर कोई नहीं है। घरों में बाप मतलब ननान होता है या माँ होती है, बाप घरों में माँ भी होती है, बाप भी उससे नीचे होता है। जिसका कोई बड़ा नहीं है ना, एक बात कन्फर्म, इसका बड़ा शैतान है, इसकी बागे शैतान के हाथ में, शैतान जिधर चाहे उसको मोड़ दे। किसी का अपना कोई बड़ा हो, आपका बड़ा होना चाहिए कम से कम, अगर आप किसी शख्स को नहीं बनाते अपना बड़ा, किताब खुदा को अपना बड़ा बनाए, हदीस रसूल को अपना बड़ा बना ले, अपनी जिंदगी का हदफ बना ले। अगर किसी जगह मैं गलती करूं और मुझे बताया जाए कुरान ये कह रहे और आप गलत कर रहे हो तो मैं फौरन सर झुका हूं, हाँ कुरान ये कह रहा है तो ठीक है मैं गलत था, वरना मैं गलत था अपनी बात को कबूल करना, अपनी गलती मान लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है जिनका बड़ा कौन हो। क्यों? क्योंकि इसका कोई बड़ा नहीं होता उसका बड़ा शैतान होता है। ये जो इज्तिमाई जिम्मेदारी का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, इज्तिमाई जिम्मेदारी के तायुन के लिए भी हम क्यों इज्तिमाई जिम्मेदारी में नहीं आते, क्योंकि हमारा कोई बड़ा नहीं, और जिसका कोई बड़ा नहीं है उसका बड़ा शैतान है। अगर कोई बड़ा हो जो तालीम रखता हो, जिसको शऊर हो, वो कहां जाने देगा इज्तिमाई जिम्मेदारी के बगैर हमें। मौला हुसैन बड़े थे कर्बला वालों के, और उन सब ने इमाम हुसैन के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, सैयद शहदा पर, मेराज पे पहुंचे, उरूज पे चले। बस आज मुझे और आपको भी जरूरत है, हमें अपनी जिंदगियों में फर्क को न बनाए, कुरान को तो बड़ा बना ले, हदीस को बड़ा बना ले, हुक्म दीन को अपना बड़ा बना ले, और अपनी जिंदगी का उसूल बना ले। जहां दीन का हुक्म आएगा वहां मेरा साथ झुका हुआ है, वहां मैं अपनी जात की बात नहीं करूंगा, वहां मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मतलब मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी नहीं, मेरे घर में खुदा की मर्जी चलेगी, मेरे घर में रसूलुल्लाह की मर्जी चलेगी, मेरी और मेरी बीवी के बीच में मेरी मर्जी चलेगी नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बीच के बीवी के बीच में खुदा की मर्जी चलेगी, मैं और मेरे बच्चे मेरी मर्जी के मुताबिक चलेंगे नहीं, तुम्हारे बच्चे खुदा की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। अगर तरतीब यह हो तो दुरुस्त है, नहीं तो फिर तवज्जो करो आपका बड़ा शैतान है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, आपका या सलावत की आवाज को कम करना आपका बनता है, लेकिन
Allahumma salli ala Muhammad wa ali
آنکھوں سے گرنے والا مکھی کے پر کتنا آنسو لے لے گا, خدا خریدے گا. دو جہاں کے بدلے مکھی کے پر جتنا آنسو خرید لے گا, دو جہاں کے بدلے خرید لے گا, بشرط کی حسینی بن جاؤ, بشرط کی کربلائی بن جاؤ, بشرط کی اجتماعی ذمہ داری ادا کرو, بشرط کی اپنے شریف فریضے پر عمل کرو. اگر نہیں تو یہ جو حدیث ہے نا, یہ جیسے ہوتا نہیں آج کل موبائل کمپنیاں وہ بڑے بڑے فلیگ لگے ہوتے ہیں, بڑے فلیکس, اس کے اوپر بڑا سا لکھا ہوتا ہے اتنے منٹ فری, وہ بڑا لکھا ہوتا ہے. اس کے نیچے دیکھیں تو چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے. وہ پہلی نظر میں یہ والا نہیں نظر آتا, وہ شرائط و ضوابط نہیں نظر آتا, پہلی نظر وہی نظر آتا وہ فری. سبحان اللہ. تو یہ حدیث بھی اسی طرح سے برکھی کے پن جتنا آنسو نکلے جنت واجب ہے, یہ وہ بڑی تحریر ہے جو لکھی ہوئی ہے, اس کے نیچے بھی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے. شرط یہ ہے کہ حسینی ہو, شرط یہ ہے کہ کربلائی ہو, شرط یہ ہے کہ رائے حسین کا رائی ہو. اگر ہو تو پھر مکھی کے پر جتنا ایک آنسو کافی ہے. صلوات پر محمد والا. اب اگر آج کی آخری مجلس میں اگر آمادہ ہیں, اگر کم سے کم ارادہ کر لیا ہے, اللہ توفیق دے, اگر ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے بات, ہم دوسروں پہ ایک انفرادی زندگی گزار رہے ہیں, پرسنل لائف بس نہیں, اب سمجھ میں آ رہی ہے اجتماعی فریضہ انجام دینا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے معاشرے کے لیے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے امت کے لیے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے مظلوموں کے لیے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے مستضعفین کے لیے, اپنے نصاب کے مطابق, ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹی سطح پہ ہو, اپنے نصاب کے مطابق اگر ارادہ کر لیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس راستے پر, یہ رائے حسین ہے, اجتماعی فریضے کی ادائیگی رائے حسین ہے, جو اس راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں, آج انشاءاللہ سوچیں گے, جا کے غور کریں گے, آج کے بعد غور کرنا کم سے کم شروع کریں گے, آمادہ ہیں تو یہ ہے وہ صدائے حل میں ناصری انصر مجلوم مولا حسین نے دی ہے کہ میں نے اپنا اجتماعی فریضہ ادا کر دیا, میں نے اپنا شریف فریضہ ادا کر دیا ہے, میں اپنی ذاتی زندگی میں نہیں رہا, میں نکل گیا اپنے گھر سے, میں نے آ کر کربلا آباد کر دی, اب میرا یہ راستہ ہے حسین ابن علی کا, کون ہے جو اس راستے پر حسین ابن علی کا ساتھ دے. یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا حل من ناصری انصرنا. فقط اس وقت جنگ کے لیے ساتھ دینے کے لیے نہیں تھا, سدائے حسین قیامت تک باقی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اجتماعی ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہے, جو شریف فریضہ انجام دینا چاہتا ہے, جس نے دے دیا اس نے حسین کے صدا پر لبیک کہی. اب آپ سب اگر آمادہ ہیں تو مائیں بہنیں چھوٹے بڑے بچے جوان بوڑھے سب مل کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ پانچ دفعہ بلند آواز کے ساتھ جوش کے ساتھ, یاد رکھیے یہ بھی معنی رکھتا ہے, آگے سبزارے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے نام سے وسوسے شیطانی دور ہو جاتا ہے, تو ایک دفعہ آواز بلند رکھنی ہے. آپ میں سے جو بزرگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا, آواز آپ نے بلند رکھنی ہے, ہاتھ دونوں اٹھا دینے ہیں, آواز کم نہیں رکھنی, آپ کی بلند آواز آپ کے دل میں حوصلہ پیدا کرے گی, آپ کے وجود کے اوپر ایک اثر کرے گی. نام حسین وجود پہ اثر کرتا ہے اور ابھی آپ اس کا مشاہدہ بھی کریں گے. آواز بلند ہونی چاہیے, دونوں ہاتھ بلند ہونے چاہیے, مائیں بہنیں بھی پوری آواز کے ساتھ, بچے بھی پوری بلند آواز کے ساتھ پانچ دفعہ لبیک یا حسین. میرے مولا حسین کے مسائل ایسا نہیں ہے کہ مولا کی شہادت کے ساتھ حسین ابن علی کے مسائل تمام ہو گئے, نہیں, شہادت کے بعد بھی کچھ مسائل ہیں میرے مولا. عجیب ہے کائنات کی مقدس ترین ہستی حسین ابن علی جن کا وجود بابرکت ہے, جن کا وجود مقدس ہے, اس سے کربلا میں جس وقت مولا حسین کا
سر اطہر تن سے جدا کر دیا گیا، نیزے پر سر حسین بلند کر دیا گیا۔ ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ اب لوٹنا شروع کرو حسین ابن علی کو۔ مولا حسین کے جنازے کو لوٹنے کے لیے لوگ آ گئے۔ ایسی لوٹ مچی ہے، امامہ کوئی لے کے گیا ہے، پیرہن کوئی لے کے گیا ہے، نالین کوئی لے کے گیا ہے، تلوار کسی نے اٹھائی، تیر و کمان کو اٹھا کے لے گیا، حتی زہرا کے لال کے وجود سے جو کچھ اٹھا سکتے تھے اٹھا کے لے گئے۔ بس ایک جملہ کہوں، ایک لعین آیا، اس نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں ایک انگوٹھی ہے، اس نے انگوٹھی مولا کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کی، انگوٹھی حسین ابن علی کے ہاتھوں سے نہ نکلی، اس نے اس طرح سے انگوٹھی چھیدی ہے، اپنا خنجر نکالا، حسین ابن علی کی انگلی کو گدھا کیا، انگوٹھی اجرکم اللہ۔ اے مولا حسین، آپ کی مصیبت عظیم ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ اس کا رنگ بالکل سیاہ تھا، کالا، ایسے کہ جیسے جلا ہوا ہو۔ کہتا مجھے حیرت ہوئی اس کو دیکھ کے، میں نے اس سے طواف کے بعد اس سے پوچھا، یہ تمہاری پیدائشی رنگت ایسی ہے یا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا پیدائشی نہیں ہے۔ پوچھا تمہارا رنگ ایسا کیسے ہو گیا ہے؟ کہتا میں کربلا میں یزیدی سپاہیوں میں سے تھا، جب مولا حسین کے چیزوں کو لوٹا گیا، کہتا ہے مجھے حسین کا ازار بند میں نے دیکھا اور وہ بہت قیمتی مجھے لگا۔ کہتے ہم واپس جا چکے تھے کربلا سے، کہتے کربلا سے چلے گئے ہیں، کہتے رستے میں مجھے یاد آیا، وہ ازار بند یاد آیا، کہتے میں واپس آ گیا، آ کر میں نے اس ازار بند کو کھولنے کے لیے جب اس پہ ہاتھ دیا تو حسین ابن علی کا ہاتھ میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے میں نے اپنا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مجھ سے ہاتھ میں چھوڑایا گیا، میں نے خنجر نکالا اور حسین کا ہاتھ کٹھا کر دیا۔ کہتے میں نے پھر ہزار بند کو پکڑا، دوسرے ہاتھ میں آ کے پکڑا، کہتے میں نے دوسرا ہاتھ بھی کٹا کیا، کہتے اچانک سیاہ آندھی چلی، میں بے ہوش ہو گیا، میں نے دیکھا کچھ گھڑ سوار کربلا میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک سب سے آگے تھے، جن کے چہرے سے نور ساتے تھا، انہوں نے میں نے دیکھا وہ رسول خدا تھے، کربلا میں تشریف لائے، مولا حسین کے پاس آ کر گریہ شروع کیا، فریاد کی ہے میرے حبیب حسین، میرے پیارے حسین، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ کہتے جناب سیدہ کے رونے کی آوازیں میں نے سن لی۔ کہتے مولا حسین کے ہاتھوں کو جب سیدہ نے دیکھا، کہا حسین تیرے ہاتھ کس نے قطع کیے؟ کہتے لاش حسین زندہ دارا آئیے، جو یہاں پڑا ہے اس نے میرے ہاتھ قطع کیے۔ کہتے مجھے سیدہ نے بدعا دی کہ خدا تیرے وجود کو جلا دے۔ کہتے تب سے میرا یہ حال ہے، میں جلا ہوا ہوں۔ لوٹ لیا حسین کے جنازے کو، اب حملہ کر دیا خیام پہ، خیام پر حملہ کیا، اب خیام خانوادہ عصمت و طہارت کی وہ پاک بیویاں، نواسی نواسی رسول خدا کی نواسیاں، حسین کی بیٹیاں، وہ پاک و طاہر بیویاں، جب ان اشتیا نے حملہ کیا، اب ایک کوہرام بپا ہوتا ہے، سامان لوٹ کے لے جا رہے ہیں، ایک دفعہ آیا کہ اب چادریں بھی لوٹنی ہے، عزادار چادریں ہاتھوں سے نہیں چھینی ان لائنوں نے، انہوں نے اپنے نیزوں سے چادروں کو چھیننا شروع کیا، سروں سے نیزوں سے چادریں اتارتے گئے، بیبیاں زخمی بھی ہو رہی ہیں اور خیموں کے اندر چھپنے کے لیے جا رہی ہیں۔ پس عزادارو اب خیموں میں آگ لگا دی، جلا دیا خیموں کو۔ اب ہو یہ رہا تھا جب ایک خیمہ جل جاتا، زیادہ جل جاتا، آگ پکڑتی، بیبیاں نکل کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، جب وہ جلتا تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جناب زینب بولا امام سجاد کے پاس آ گئی، آ کر کہا میرے بیٹے
وقت ہماری چادریں موچ بھی گئی ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں؟ مولا سجاد نے کہا پھپھی اما جان بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلے آئے۔ آزاد آلو خیموں سے باہر آ گئے۔ ایک چار سال کی بچی ہے جس کے دامن کو آگ لگ چکا ہے، دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہے، میں آگے بڑھا تاکہ آگ بجھاؤں، جوئی میں آگے بڑھا تو پیچھے دوڑ گئی اور مجھے چلا کر کہتی ہے اور نہیں میرے پاس مت آ، تو نامحرم ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا شہزادی میں آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہا آگ نہ بجھا، مجھے نجف کا راستہ دکھا دے۔ میں نے کہا نجف کا راستہ کس لیے؟ کہا وہاں میرا دادا مشکل کشا رہتا ہے، دادا کے پاس جاؤں گی، اپنی مشکل بتاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری پر جملے کہہ کے سہمت تمام آپ کی، شام غریبا آ گئی، جمع کیا یتیموں کو، مغرب کی نماز کا وقت آیا، قربان جاؤں علی کی بیٹی کے صبر پر، کربلا کی زمین پر تیمم کر کے جناب زینب تشت کربلا میں مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ علیہ زارا قربان جائے آپ پر، ایک طرف حسین کا جنازہ، ایک طرف عباس کا جنازہ، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں قاسم کا جنازہ، زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، الحمد للہ رب العالمین کہہ رہی ہے۔ کہیں سے ایک مشک پانی کا آ گیا، رات کو پانی کا مشک آیا، اب کہا پلاؤ پانی، سب پیاسے ہیں، لیکن عجیب منظر ہے، جس کو بھی پانی پیش کیا جاتا ہے وہ پینا نہیں چاہتی ہے، کسی کے سامنے جب پانی دیا جاتا ہے کہتی ہے میرا بھائی پیاسا گیا ہے میں کیسے پانی پیوں، کوئی ماں کہتی ہے میرے بچے پیاسے ذبح ہو گئے میں کیسے پانی پیوں، کوئی کہے میں نے اپنے شوہر کو پیاسا دیکھا کیسے پانی پیوں، کوئی بھی پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے پانی کی مشک کو اٹھایا، جناب زینب کے پاس آ کر کہا پھپھی اما اگر آپ نے پانی نہیں پیا تو یہاں کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، اس لیے پہلے آپ پانی پی لے۔ جناب زینب نے روتی آنکھوں کے ساتھ کہا سجاد میں نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا میرا بھائی پیاسا گرا ہے، سجاد میں پانی نہیں پی سکتی۔ مولا سجاد نے جناب زینب سے کہا پھپھی اما ذرا میرے ہاتھ میں دیکھی۔ مولا نے اپنی ہتھیلی میں جناب زینب کو جنت کا منظر دکھایا، جناب زینب نے جنت کا منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا، جنت میں دیکھا کہ جناب زہرا نے ہاتھوں میں کوثر کا جام اٹھایا ہوا ہے، مولا حسین کو دے رہی ہے، حسین لے لو کوثر کا جام پی لو۔ مولا حسین نے رو کر کہا اما کیسے پی لو، زینب ابھی تک پیاسی ہے۔ کہا بیٹی چونکہ تم سب سے چھوٹی ہو اس لیے تمہیں دیا۔ بس اب کہہ دو آخری جملہ، سکینہ نے پانی کا بوسہ اٹھایا، کھڑی ہو گئی، مکتب کی طرف جانے لگی، آواز دی سکینہ کہا پھپھی اما آپ نے خود ہی تو کہا جو سب سے چھوٹا ہو اسے پہلے پلاتے ہیں، اما میرا اصغر مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے۔ محتمی حسین۔